میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بالله شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق میرے مرشد ثانی میرے مرشد محبوب صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے اشعار ہیں جو ہمارے اصلاحی بھی ہیں اور ہمارے حضرت کی مدح میں بھی ہیں. ان کا عنوان ہے نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجات کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں. شرافت نجابت معنی پاکی, جلوت معنی لوگوں میں رہنا اور خلوت معنی تنہائی میں رہنا. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ملعون جس کو پکارا. یہ مصرع بلیغ ہے. ہمارے حضرت نے اس مصرے میں 3 وعیدوں کا ذکر فرمایا ہے بدنگاہی کرنے والے کے لیے, یعنی جو آدمی نامحرموں کو دیکھتا ہے, جو عورت نامحرم مرد کو دیکھتی ہے اور جو مرد نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے, تو ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور ارشاد فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کو جھکائیں, نامحرموں کو نہ دیکھیں, اور اس فعل سے ان کی شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی اس عمل سے. اور مومنات کے لیے بھی, مستورات کے لیے بھی حکم الگ سے نازل فرمایا بالخاص بالاہتمام, کہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ تم اپنی نظروں کو جھکاؤ, نامحرم مردوں کو نہ دیکھو. لہذا جو آدمی نامحرم عورتوں کو دیکھے گا یا بیریش لڑکوں کو دیکھے گا بری نگاہ سے, تو خدا تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے گا, اللہ کا بھی نافرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان. اسی طرح بخاری شریف میں جو حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر, بدنگاہی نظر بازی زنا ہے آنکھوں کا, آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا, چاہے براہ راست دیکھے, چاہے موبائل کی اسکرین پر دیکھے, چاہے کیبل پر دیکھے, یہ شخص آنکھوں کا زنا کر رہا ہے. اور تیسری چیز یہ, یا وہ عورت جو نامحرم مردوں کو دیکھے, چاہے براہ راست دیکھے, چاہے موبائل میں دیکھے, کس طرح بھی دیکھے, تو وہ آنکھوں کا زنا کر رہی ہے. اور اسی طرح بیریش لڑکوں کو بری نظر سے دیکھنا, یہ بھی آنکھوں کا زنا میں شمار ہوگا. اور دل ملوث ہوگا تو یہ دل کا زنا ہوگا. کان ملوث ہوں گے کہ اگر وہ اپنے معشوق کی باتیں سن رہا ہوگا, نامحرموں کی باتیں, اور اس سے حرام لذت لے گا, تو اس کا کان بھی زنا کر رہا ہوگا, اس کا دل بھی زنا کر رہا ہوگا, غرض اس کے تمام اعضا بھی زنا کر رہے ہوں گے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. تو اس حدیث شریف کے روح سے یہ شخص ملعون ہو جائے گا، اس پر لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو یہ ایک مصرے کے اندر یہ تمام جو ہے وعیدیں ہمارے حضرت نے پرو دی، اور یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی تعلیم فرمودہ ہے.
زناکاروں کا فاسق خدا کا نبی نے ملعون جس کو پکارا، زناکاروں کا فاسق خدا کا نبی نے ملعون جس کو پکارا، خرید نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کی دوستی، یعنی وہ کیا دم بھر رہا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں اللہ کا ہوں، کیسے یہ دم بھر رہا ہے جو آدمی نظر کی لعنت میں مبتلا ہے.
زناکاروں کا فاسق خدا کا نبی نے ملعون جس کو پکارا، خرید نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے، ولایت کی باتیں نہیں چھوٹتی للت اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا چوکھٹ پہ رگڑی.
بعض لوگوں کو احکامات شرعیہ بہت مشکل معلوم ہوتے ہیں، خصوصاً نظر کی حفاظت مشکل معلوم ہوتی ہے اس دور میں، کیونکہ جب مرض لگ جاتا ہے تو ایسا مرض ہے کہ بہت مشکل سے نکلتا ہے. تو لیکن حضرت نے اس میں مایوسی سے بچایا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں چھوٹ رہی یہ لت، لت کے معنی عادت، اگر گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی تو تم اپنے رب کی چوکھٹ پر سر رکھ دو، اللہ سے مانگو، توبہ کرو اور اللہ تعالی سے توفیق مانگو.
نہیں چھوٹتی لت لت اگر معصیت کی، تو رکھتے سر اپنا چوکھٹ کے رب کی. نہیں چھوٹتی لت لت اگر معصیت کی، تو رکھتے سر اپنا چوکھٹ کے رب کی. محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں.
ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ندامت کے آنسو نہیں رکھے اللہ نے. فرشتے جو ہیں ان کو قرب عبادت تو حاصل ہے، عبادت کرتے ہیں اللہ کا قرب، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ندامت کے آنسو نہیں ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، گناہ کر بھی نہیں سکتے ہیں، ان کو قدرت ہی نہیں ہے گناہ کی، نہ گناہ کا میلان ہے. یہ تو انسان ہی کا شرف ہے کہ گناہ کرتا ہے تو توبہ بھی فوراً کرتا ہے، ندامت بھی اختیار کرتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مولا کی نافرمانی کی. تو ایسے آنسو اللہ کے ہاں بہت مقبول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں جو ندامت سے بہائے گئے ہوں اپنے گناہوں پر ندامت سے. ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین، گناہگاروں کا رونا، سسکیاں لینا، یہ سسکیوں کی آوازیں جو چپکے چپکے رونا، یہ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کہنے سے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ کے دربار میں فرشتوں کو قرب عبادت تو حاصل ہے لیکن قرب ندامت حاصل نہیں، اور انسان کو دونوں قرب حاصل ہیں، اگر وہ چاہے تو قرب عبادت بھی کر سکتا ہے اور قرب ندامت بھی اس کو حاصل ہے. ندامت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، حبیب ہو جاتا ہے. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ رب کی محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں
تعلیم فرما رہے ہیں کہ نظر بچانی ہے تو ہمت شیرانہ استعمال کرنی پڑے گی کیونکہ نفس اور شیطان کا زبردست وار ہوتا ہے بہت زبردست حملہ کرتا ہے شیطان اور نفس تو اس سے بچنا جو ہے ہجڑوں کا کام نہیں ہے یعنی کم ہمتی سے یہ راستہ طے نہیں ہوگا بلکہ مردانہ ہمت شیروں جیسی ہمت استعمال کرنی پڑے گی
خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں اے ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام فریقت سے چولا پا ہے اے ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام فریقت سے چولا پا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے فریقت کی باتیں
حضرت نے غلط فہمی دور کی ہے بعض لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں ارد گرد کے ماحول سے وہ جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتیں ادھر ادھر سے سن کے حقیقت میں کیا ہے طریقت اور یہ تصوف کیا ہے کہ شریعت پر محبت کے ساتھ عمل کرنا یہی تصوف ہے یہی طریقت ہے الگ الگ چیز نہیں ہے تصوف الگ نہیں ہے بعض جعلی پیروں نے جس طرح کے افعال اختیار کیے ہیں اس سے لوگ بدگمان ہو گئے ہیں اور سچے اللہ والوں سے بھی دور ہو گئے ہیں اس شعر میں حضرت والا غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں
اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام فریقت سے شولا پا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے فریقت کی باتیں
اب جو شاہ ہیں ہمارے حضرت کی مدح میں ہیں
کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت غفلت کی باتیں
اس کا تو ہر آدمی جس نے کبھی حضرت کی خدمت میں حاضری دی ہو ہمارے تو خود گواہی دے گا کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہمارے حضرت خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہی کرتے رہتے تھے اگر مزاح بھی کرتے تو اس میں کوئی اصلاحی پہلو ضرور ہوتا تھا بغیر اصلاح کے بے مقصد بات ہم نے بھی کبھی اپنے حضرت سے نہیں سنی ہمیشہ اللہ کی محبت کی بات سنتوں کے عشق کی بات سنتوں کا اہتمام ایک لمحہ بھی غفلت نہیں
کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو
محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت پت سنو گے بس بس سے محبت کی باتیں میرے شیخ کے پاس کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت پت سنو گے بس بس سے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جو ملتا وہ ہوتا سرارا میرے شہر ہی کا محبت کو کوئی اگر جو ملتا وہ ہوتا سرارا میرے شہر ہی کا ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت پت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں
ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی ایسی شان تھی کہ کوئی کالا ہو کوئی گورا ہو امیر ہو فقیر ہو غریب ہو کیسے بھی کسی قوم کا بھی ہو جس حال کا بھی ہو جو بھی آتا تھا ہمارے حضرت رحمہ اللہ اس سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا انجام یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی حضرت والا کی محبت کا اسیر ہو جاتا تھا قیدی ہو جاتا تھا حضرت والا کا شعر بھی ہے زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کی جاتی ہے جس کو اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں ہوتی در حقیقت اسے اللہ سے بھی محبت نہیں ہوتی ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی یہ شان تھی کہ کسی حال میں بھی ہو اس کو چاہے اس کا کیسا بھی حلیہ ہو داڑھی ہو نہ ہو کیسا بھی لباس ہو ہر ایک کو ہمارے حضرت محبت کی نظر سے دیکھتے تھے اور انجام یہی ہوتا تھا کہ جب اسیر محبت ہو گیا تو اس کو ہر اطاعت آسان ہو جاتی تھی پھر اس کا دل خود ہی تسلیم کرتا تھا اور خود ہی دل چاہتا تھا کہ میں بھی ایسا ہی بن جاؤں
محبت کو کوئی اگر جو ملتا وہ ہوتا سرارا میرے شہر ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت پت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں خدا چمن منا سے ہونا خوش خوش دلے سے ہر ایک تمنا کہوں گر خدا چمن منا سے ہونا خوش خوش دلے سے ہر ایک تمنا کہوں گر کر کے ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت عشرت کی باتیں
عشرت ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ کا نام بھی تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے حسرت اٹھاتا ہے اللہ کے راستے کی حسرت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی عشرت یعنی حقیقی خوشی عطا فرماتے ہیں دل کیونکہ خوشی کا تعلق تو دل سے ہے ایئر کنڈیشن سے خوشی کا تعلق نہیں ہے بڑے بنگلے سے خوشی کا تعلق نہیں ہے یہ سب اسباب خوشی تو ہیں لیکن حقیقی خوشی تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور وہ اسی کو عطا فرماتے ہیں جو ان کو راضی رکھنے کی فکر کرتا ہے ان کے راستے کی تکلیف اٹھاتا ہے اس کا ارد گرد حالات ہوتے ہیں لیکن دل پرسکون رہتا ہے خوش رہتا ہے مطمئن رہتا ہے
خدا جن تمنا تیری ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کہوں کر کر کے ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں
کیا بیان میں تو دیر ہو جائے
نہیں جی آپ
کیا مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات کو مرتب کیا ہے, اس کے مجموعے کا نام ہے, اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا دوبارہ نواب صاحب کے یہاں سفر ہوا تو ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ کے آنے سے بہت دل خوش ہوا, مگر آپ کے شرائط بہت سخت ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا سختی ہے؟ کہنے لگے آپ کچھ ہدیہ نہیں لیتے. فرمایا لینا سخت ہے یا نہ لینا سخت ہے؟ عرض کیا محبوب کو کچھ دینے کا دل چاہتا ہے, نہ لینے سے ہماری دل شکنی ہوتی ہے. فرمایا کہ کیا دروازے ہی پر بلا کر دینے کو دل چاہتا ہے؟ منی آرڈر سے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے. کہنے لگے کہ کنویں کے پاس پیاسا آتا ہے نہ کہ کنواں جاتا ہے. بڑی بدتمیزی کی بات کہہ دی کہ کنویں کے پاس پیاسا آتا ہے, یعنی ہمارے پاس مال ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں, اس کا مراد یہ ہے, نہ کہ کنواں جاتا ہے. بس حضرت والا کے اس جملے سے رنگ متغیر ہوا اور تیز لہجے میں فرمایا کہ اچھا, ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ پیاسے ہیں اور میں کنواں ہوں, کیونکہ بقدر ضرورت دنیا تو میرے پاس موجود ہے, لیکن آپ کے پاس بقدر ضرورت دین نہیں ہے, اس لیے آپ ہمارے محتاج ہوئے نہ کہ میں آپ کا محتاج ہوا. اور حضرت والا نے فوراً فرمایا کہ میں اب یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا, میں واپس جاتا ہوں. پھر ایسا مزاج درست ہوا کہ ہر مولوی صاحب کی یہ صاحب قدر کرتے تھے اور ڈرتے ہوئے ادب سے بات کرتے تھے کہ کہیں یہ مولوی صاحب بھی اس مزاج کے نہ ہوں. ارشاد فرمایا کہ 1300 برس کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور ان کے ہر روز کے ملفوظات اور معمولات تک کتابوں میں محفوظ ہو گئے, اور ان کے انتقال کو اتنے دن ہو گئے, مگر آج اگر ان کے اصول کے خلاف کوئی الزام لگا دے کہ مثلا مولانا نے وعظ کہہ کر 500 روپیہ فلاں جگہ معاوضہ لیا, تو آج کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا. اور مولانا کے مذاق اور اصول کے جاننے والے ہزاروں کی تعداد میں اس کی مخالفت کریں گے اور ایسے شخص کو جھوٹا کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت کا کیا عالم ہوگا, اور آپ کے مذاق اور اصول کی حفاظت کا کیا عالم ہوگا جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے, اور غلام بھی جو 1300 برس کے بعد پیدا ہوتا ہے, اور پھر حق تعالی شان ہو جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. نحن لہ حافظون, اور حدیث پاک کی شرح و تفسیر ہے, پس جس طرح حق سبحانہ و تعالی شانہ نے الفاظ کلام پاک کی ذمہ داری لی ہے, اسی طرح معانی قرآن پاک کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے, کیونکہ اگر شرح گڑبڑ ہو جائے تو متن کی حفاظت کی کیا اہمیت رہ جائے گی. احقر جامع عرض کرتا ہے, یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الفاظ قرآن پاک پر مامور تھے, ویسے ہی قرآن کی معنی کی تعلیم پر بھی مامور تھے. ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے کہ لتبین للناس ما انزل الیہم, تو اس آیت میں جیسا کہ الفاظ کے بیان کرنے کا حکم ہے, ویسا ہی معنی کے بیان کا بھی حکم ہے. امام احمد ابو عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ان بزرگوں نے جو فرمایا جو قرآن پاک کے پڑھنے والے تھے, جیسے حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سوا ان کے, کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے تو آگے نہ بڑھتے تھے یہاں تک کہ سیکھ نہ لیتے جو کچھ ان میں علم اور عمل ہوتا. اسی لیے ان بزرگوں کو ایک سورت کے حفظ کرنے میں مدت دراز لگ جاتی تھی, جیسا کہ امام مالک نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے 8 برس میں صرف ایک سورہ بقرہ حفظ کی, تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے معانی وہی معتبر ہیں جو صحابہ نے بیان کیے, اور جو معانی کسی اور نے کیے ان کے خلاف وہ مردود ہیں. بعد خطبہ حمد و تعوذ اور تسمیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی کی دولت کہاں ملے گی؟ صادقین یعنی متقین کی صحبت سے. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تقوی اور دل میں خشیت نہ ہو تو علوم ظاہری سے کچھ نفع نہیں. ایسے طلباء اپنے علوم کو تن پروری کے لیے استعمال کرتے ہیں، جاہ اور مال کے حصول کے لیے اپنا دین اور مسلک سب قربان کر دیتے ہیں. اگر دل میں علم کا اثر حاصل کر لیا جاوے یعنی حق تعالیٰ کی محبت اور خوف، تو یہ علم بہترین یار ہے. اور اگر علم کو جسم کے آرام اور عیش کے لیے استعمال کیا تو یہی علم سانپ کی طرح ہلاک کرنے والا ہوتا ہے. میں اپنے چشمدید مشاہدات ان طلباء اور فارغ التحصیل اہل علم کا حال بیان کرتا ہوں تاکہ عبرت ہو، اور یہ بدحالی تقویٰ نہ ہونے سے ظاہر ہوئی ہے. میں نے بعض اہل حق اداروں کے فارغین اہل علم کو غیر اہل حق کی مساجد میں امامت کرتے ہوئے پایا اور تمام ان منکرات میں مبتلا پایا جن کو دل میں یہ برا اور منکر جانتا تھا. تو بات کیا ہے؟ دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت، حق تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد کی کمی. اسی طرح سے بعض اہل علم کا قصہ یہ ہے کہ ایک فارغ التحصیل جس نے 10 برس علم دین حاصل کر کے ایک مشہور اور مستند دینی ادارے سے عالم ہونے کی سند بھی حاصل کر لی، لیکن جب اپنے ملک واپس جانے لگا تو بمبئی ایئرپورٹ پر داڑھی منڈالی اور کوٹ پتلون ٹائی لگا کر چل دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا بات ہے؟ علم ظاہری بغیر تقویٰ کے یہی نتائج ظاہر ہوتے ہیں. اور برعکس جن طلباء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت اور خوف پیدا ہو گیا، ان کو حافظ ہونے کے بعد والدین کے اصرار کے سبب انگریزی پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جانا پڑا، مگر وہاں ان کا وہی لباس صالحین کا اور داڑھی شرعی، اور اپنے ماحول سے وہ ذرا بھی مرعوب اور متاثر نہ ہوئے. پختہ اور خام میں یہی فرق ہوتا ہے، غالب اور مغلوب میں یہی فرق ہوتا ہے. عمل کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: روشنی، علم اور طاقت. مثلاً سیب سامنے ہے، دیکھ رہا ہے، روشنی بھی ہے، مگر کمزوری سے اٹھ کر سیب تک جا نہیں سکتا، حالانکہ کھانے کے لیے بے چین ہے اور 100% اس کو مفید سمجھتا ہے. ڈاکٹر صاحبان نے بھی حکم دے رکھا ہے کہ سیب کھاؤ، مگر کمزوری سے لیٹا ہوا ہے، محروم ہے، لیکن ڈاکٹر طاقت کا انجیکشن لگاتا ہے اور طاقت کے کیپسول دیتا ہے تو پھر خود اٹھ کر سیب کھا لیتا ہے. یہی حال علم کا ہے. علم کی روشنی ہے، راستہ رضاء حق کا معلوم ہے، مگر عمل کی طاقت نہیں ہے. پس صالحین متقین کی صحبت سے عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کاہلوں کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک لیٹا تھا اور اس کے سینے پر ایک بیری کا پھل تھا، یعنی بیر تھا. ایک سوار سے جو اس کے پاس سے گزر رہا تھا اس سے کہہ رہا تھا کہ اس کو ہمارے منہ میں ڈال دو. اس سوار نے کہا کہ اپنے لیٹنے والے دوست سے کیوں نہیں کہتے، ایک دوست بھی ساتھ میں لیٹا ہوا تھا، کہتے کہ وہ تمہارے اپنے دوست سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہارے منہ میں ڈال دے. اس کاہل نے کہا کہ میں کیوں یہ کام کروں، میرے منہ میں کل کتا پیشاب کر رہا تھا، اس شخص نے ہٹانے کی زحمت نہ کی. تو دوستو، آج ہم کو ان باتوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، مگر ہمارا کیا حال ہے کہ دکاندار اور تاجر تو دور دور سے مسجد میں اول میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مسجد کے پاس مدرسے میں مقیم ہیں ان میں کسی کی بھی تکبیر اولی فوت ہو جائے، مسبوق بن جائے، طلباء کرام کے لیے یہ غفلت اور رونے کا مقام ہے. یہ محض طلباء کرام سے، بہرحال خطاب تو طلباء کرام سے ہے، لیکن ہر مسلمان سے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے علم دین حاصل کرنا اور عمل کرنا. ان کو تو 100% تکبیر اولی سے نماز پڑھنی چاہیے. کوئی عذر یا بیماری سے کبھی فوت ہو تو اور بات ہے، اگر طالب علمی کے زمانے میں اعمال کا اہتمام نہ ہوگا اور اپنی اصلاح کی فکر نہ ہوگی تو اسی طالب علم کا سا حال ہوگا جو بمبئی ایئرپورٹ پر اپنا برا حال کر کے اپنے ملک واپس گیا. طلباء کرام آپس میں معاہدہ کر لیں، ایک دوسرے کو نماز نماز با جماعت اور تکبیر اولا میں شرکت کے لیے جگا دیا کریں. جو تہجد گزار ہوگا اس کی تکبیر اولا کیسے فوت ہو سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بعد نماز عشاء فوراً سو جاوے تو تہجد کے وقت انشاءاللہ تعالی ضرور آنکھ کھل جاوے گی. ایک شخص نے لکھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہ میری آنکھ تہجد کے وقت کھل جاتی ہے مگر اٹھا نہیں جاتا, کاہلی گھیر لیتی ہے. تحریر فرمایا سانس بند کر لو, ایک منٹ میں کاہلی دور ہو جائے گی. اگر تہجد گزاری نصیب نہ ہو تو اس وقت اپنے بستر پر بیٹھ جاوے اور کچھ تسبیح اور استغفار کر لے. چند منٹ کیا ایک منٹ بھی تو تجافا جنوبہوں کی دولت بڑی نعمت ہے. پہلو تو بستر سے خدا کی یاد میں الگ ہوگا, بس اس آیت پر عمل تو ہو گیا. یہ نسخہ مگر کاہلوں اور سست لوگوں کے لیے ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کرنے سے پھر امید ہے کہ آگے ترقی کر کے تہجد بھی پڑھنے لگے گا, کیونکہ مشابہت تہجد گزاروں کی اس نے کر لی. نقل کی برکت سے بھی کام بن جایا کرتا ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بہرحال ذکر اور تہجد میں ناغا سے بہت بچے, کیونکہ ایک وقت ناشتہ نہ ملنے سے بھی تو کمزوری آ جاتی ہے, پھر ذکر کے ناغا سے روح میں کمزوری کیسے نہ آئے گی؟ اور روح کی کمزوری سے پھر نفس غالب آنے لگتا ہے اور گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. بزرگوں کی شان عجیب ہے کہ ذکر میں ناغا تو کیا کمی سے بھی ان کو غم ہوتا ہے. حضرت رومی اس کو فرماتے ہیں بر دل سالک ہزارہ غم بود, غرض باغ دل خلال کم بود. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اللہ ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت اعداء السریرہ, فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یکون ذلک, قال ذلک برغبت بعضهم الى بعض ورہبت بعضهم من بعض. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں چند قومیں ایسی پیدا ہوں گی جو ظاہر میں دوست ہوں گی لیکن باطن میں دشمن. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس طرح ہوگا کہ ان میں سے بعض سے غرض اور لالچ رکھیں گے اور بعض سے خوف زدہ ہوں گے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یعنی اغراض دنیاویہ کے سبب دوستی رکھیں گے, دنیا کے لیے دوستی رکھیں گے, جب غرض نہ ہوگی بیگانہ ہوں گے اور غرض متوقع پوری نہ ہونے سے دشمن ہو جائیں گے. خلاصہ یہ کہ نہ ان کی محبت اللہ کے لیے ہوگی نہ ان کا بغض اللہ کے لیے ہوگا, بس اس زمانے میں نہ مخلوق کی محبت کا اعتبار ہوگا نہ مخلوق کی عداوت کا اعتبار ہوگا, کیونکہ ان کی محبت اور دشمنی کا تعلق اغراض فاسدہ یعنی دنیا کے لیے اور مقاصد کاسدہ سے ہوگا, برے مقاصد کے لیے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو جب اس میں داخل ہونے لگیں تو تین بار یہ دعا پڑھیں اللہم بارک لنا فیہا, اللہم بارک لنا فیہا, اللہم بارک لنا فیہا, اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں. پھر یہ دعا پڑھیں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہا محبب صالحی اہلیہ الینا. ترجمہ یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجئے اس شہر کے نیک لوگوں کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ دور دراز کے سفر سے بہت دنوں کے بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے، جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ترجمہ: ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے مأکولات و مشروبات اور مرکوبات کا تذکرہ ہے۔ زریرہ یعنی ایک قسم کا مرکب عطر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حج وداع میں آپ کے احرام باندھنے کے وقت یعنی قبل، احرام کھولنے کے وقت یعنی بعد، آپ کو اپنے ہاتھ سے زریرہ کی خوشبو لگائی۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ یعنی احرام کی حالت میں تو خوشبو لگانا منع ہے، یہ جو آپ نے فرمایا تو وہ احرام پہننے سے قبل کی بات ہے۔ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں اور احرام کھولنے کے بعد، یعنی جب فارغ ہو جائیں، سر منڈا لیا، احرام کو قربانی ہو گئی، احرام کھول لیا، تو اس کے بعد پھر خوشبو لگائی۔ رطب یعنی خرمائے پختہ تازہ کھجور پکی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ککڑی خرمائے پختہ تازہ کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے قبل خرمائے تر سے روزہ افطار فرماتے ہیں، تر کھجور سے، اگر خرمائے تر نہ ہوئے تو خرمائے خشک سے، یہ بھی نہ ہوئے تو پانی سے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ چند منٹ میں چار اعمال جو ہمارے حضرت نے فرمائے ہیں وہ عرض کرتا ہوں برکت کے لیے، کیونکہ اصل موضوع، اصل بیان ہمارے حضرت کی تعلیم یہی تھی کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا، اور اللہ کا ولی بننا ہر شخص پر فرض ہے، اس سے چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ان چار اعمال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف چار اعمال کر کے سب کام ہو گیا، بلکہ یہ چار اعمال در حقیقت انسان پر مشکل کام ہے، اس دور میں اسے مشکل ہے، تو جو مشکل کام کر لیتا ہے باقی سب کام اس کو آسان ہو جائیں گے۔ دین کے باقی سب احکام پہ عمل کرنا ان اعمال کی برکت سے آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سر فہرست ایک عمل حضرت فرماتے تھے جو کہ بہت ضروری ہے، وہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، کہ قرآن پاک کو تجوید کے مطابق سیکھنا اور اس کو صحیح صحیح پڑھنا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 10-15 منٹ 20 منٹ بھی اگر روزانہ کسی ماہر قاری صاحب سے مشق کر لی جائے تو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں قرآن پاک صحیح ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے ایک دن، اور آخرت کی تیاری جو نہ کر کے جائے گا وہ بہت سخت خسارے میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کی قدر کی توفیق دے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تجوید کو جس کی صحیح نہ ہو صحیح کر لے، اور اگر صحیح ہے تو کسی قاری صاحب کو سنا کر اس کی تصدیق کر لے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔
اور پھر پہلا عمل ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مردوں کے لیے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا ایک چاول سے کم، اپنی مٹھی سے ایک چاول کم بھی کترانا حرام ہے، اور چاروں ائمہ کا اس میں اتفاق ہے، کسی میں اختلاف نہیں۔ تو تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، داڑھی کا بچہ بھی داڑھی میں شامل ہے، اور مونچھوں کو بالکل باریک کر لیا جائے، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ اور اگر مونچھ رکھنی ہو تو اوپر کے ہونٹ کا جو آخری کنارہ ہے وہ ڈھکنے نہ پائے، کیونکہ وہ لمبی مونچھ میں شمار ہوتا ہے، اور لمبی مونچھ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا عمل ہے مردوں کے لیے کہ ٹخنے کھلے رکھیں، جب چل رہے ہوں اور کھڑے بھی ہوں، دو حالتوں میں ٹخنوں کا کھولنا واجب ہے، اس کا ڈھانکنا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں چلے گا، چاہے لنگی ہو، پاجامہ ہو، پتلون ہو یا جبہ ہو، اوپر سے کوئی چادر اوڑی ہوئی ہو، وہ ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکانی چاہیے، ٹخنے سے خوب اوپر رہے، ٹخنا خوب اچھی طرح کھلا رہے۔ یہ صرف نماز کا حکم نہیں بلکہ یہ چل رہے ہوں، کھڑے رہے ہوں، دو حالتوں میں ہر مرد کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور عورتوں کو ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے، ان کے ٹخنے نہ کھلنے پائیں۔ اور تیسرا عمل ہے آنکھوں کی حفاظت، یہ سبھی کے لیے ہے کہ مرد نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، جیسے بھابھی ہے، سالی ہے، اور مومانی ہے، چچی ہے، اور چچا زاد، ماموزاد اور تایا زاد، جتنے کزنز ہیں، ان سب سے پردہ فرض ہے، شریعت نے رکھا ہے، اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا قانون توڑے گا خدا تعالیٰ اس کی گردن توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آنکھ کی حفاظت کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرما دیا، اور اسی طرح سے جو عورتوں کے لیے بھی ہے یہ حکم کہ نامحرم کو نہ دیکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اسی طرح پھوپا کو دیکھنا خالو سے بھی پردہ ہے، پھوپا سے بھی پردہ ہے، اور اسی طرح جیٹھ اور دیور سے پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، اللہ کا قانون توڑنے والا یا توڑنے والی کبھی چین اور سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اور اسی طرح عورتوں کے لیے جتنے کزنز ہیں، چچا زاد، ماموزاد لڑکے اور تائزاد لڑکے، ان سب سے پردہ فرض ہیں۔ اور اسی طرح اجنبی عورتوں اور اجنبی مردوں سے، اور اسی طرح سے شریعت میں بیریش لڑکوں کو دیکھنا بری نظر سے، یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی بہت خطرناک فتنہ ہے، اور یہ جو ہے اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے کہ آدمی بہت گندے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بھی بہت بچنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، لہذا براہ راست دیکھنا ہو یا موبائل یا کیبل میں دیکھنا ہو سب حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے، مرد نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اور اسی طرح عورتیں نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں، اور بیریش لڑکوں کو بھی نہ دیکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی بدنظری کے عمل پر اللہ تعالیٰ سے لعنت کی بد دعا کی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو لوگ نامحرموں کو دیکھتے ہیں، یہ موبائل ہو، کیبل ہو، براہ راست ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، لعنت کی اس کے ساتھ، وہ لعنت کے سائے میں جی رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی اشعار میں سنا کہ ایسا آدمی اللہ کی دوستی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خبیث فعل سے پاک رکھے اور پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی بات کہ دل کی بھی حفاظت ہو، اور دل کی حفاظت میں یہی ہے کہ نامحرموں کا خیال دل میں نہ لائے، خود سے نہ لائے، اگر کوئی برا خیال آ جائے تو اس کا علاج بزرگوں نے یہی بتایا ہے کہ کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے، نہ تو اس کو بھگانے کی کوشش کرے اور نہ ہی اس کو جو ہے اس کو دل میں جگہ دے، اس کو توجہ بھی نہ دے، اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو توجہ بھی نہ دی جائے، کیونکہ اگر ذرا بھی توجہ دیں گے تو اور زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر بھگانے کی کوشش کریں گے تو اور وہ بھی پھر چپک جائیں گے، جس طرح بجلی کی ننگی تار ہوتی ہے، بجلی کی ننگی تار جو ہے اس کو اگر دفع کرنے کی کوشش کریں گے تو کرنٹ لگے گا, پکڑیں گے تو کرنٹ لگے گا. تو اسی طرح وساوس کا علاج یہ ہے کہ اس کو عدم التفات یعنی توجہ نہ دی جائے, کسی جائز کام میں مشغول رہیں. اور جس کو وساوس کی زیادہ بیماری ہو اس کو تنہا رہنا زہر ہے, تنہا نہ رہے وہ, کسی اپنے کسی نیک صحبت میں رہے, والدین کے پاس رہے, بھائی بہن کے ساتھ پاس چلا جائے, یا ذکر اللہ کرنے لگ جائے, یا پھر وضو کر کے دو رکعت پڑھ لے, یا مسجد میں جا کر بیٹھ جائے. اپنے کو مشغول رکھنا مطلوب ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی اور موقع نہ ہو تو چائے بنا کر پی لے, سبزی بنا لے, کچھ جھاڑو پوچھا ہی کر لیں, اس میں شرمائے نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے, آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے, بکری کا دودھ بھی دوہ لیا کرتے تھے. ان کاموں میں شرم نہیں کرنی چاہیے. غرض یہ کہ وساوس آئے تو اس کا آنا برا نہیں ہے, جان بوجھ کر لانا اور اس میں مشغول ہونا اور جو ہے یہ برا ہے, اور پھر اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے ملفوظات میں بھی پڑھ لیا ہے, سن لیا ہے کہ اس میں عمل کی ہمت صحبت اہل اللہ سے نصیب ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی اللہ والے کے پاس جہاں دل لگتا ہو, مناسبت ہو, اس کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے. اس طرح سے اس کا وقت قیمتی بن جاتا ہے, کیونکہ نیک صحبت میں رہنا بھی عبادت ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ بری صحبت سے تنہا رہنا بہتر ہے اور نیک صحبت تنہائی سے بہتر ہے, تنہا رہنے سے نیک صحبت. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنا یہ بھی ایک مسلسل عبادت ہے, مگر لوگ اس کو کمتر جانتے ہیں. ہمارے حضرت ہی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں, ایک تو مدرسے میں علم دین حاصل کرنا اور حرام حلال کی تمیز جاننا اور اللہ تک پہنچنا, لیکن یہ راستہ جو ہے کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بھی یہی دولت مل جاتی ہے. علم کی دولت بھی مل جاتی ہے, حرام حلال کی بھی تمیز پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر اس سے بچنا بھی نصیب ہو جاتا ہے, عمل بھی نصیب ہو جاتا ہے, جس سے جو در حقیقت نجات عمل سے ہوگی, علم سے تو ہوگی نہیں. تو یہاں ایسی جگہوں پر جہاں اللہ والے رہتے ہوں اور جہاں مناسبت ہو, ان کو اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے, اپنا مستقر بنا لینا چاہیے کہ جہاں موقع ملے فوراً وہاں حاضر ہو جائیں ہم. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں علم بھی ملے گا اور عمل بھی ملے گا, اور دنیا بھی جو ہے ہماری اچھی ہو جائے گی, دنیا بھی درست ہو جائے گی, اور انشاءاللہ آخرت بھی درست ہو جائے گی, اور دین پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. إله العالمين, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما. اللہ جلدی جلدی دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کی اور اس میں ترقی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ توفیقات سے نواز دے, اے اللہ توفیقات سے نواز دے. اللہ دین کے راستے آسان کر دے, اللہ برائی کے راستے بند کر دے, اللہ خیر کے راستے کھول دیجئے, برائی کے راستے بند کر دیجئے. اللہ ہم پر مہربانی فرمائیے, اللہ ہم پر مہربانی فرمائیے. اے مہربان مولا ہم پر مہربانی فرما دیجئے. اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے, ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے, قلب سلیم عطا فرما دے, فکر آخرت نصیب فرما دے, آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے, اپنی رضا کامل نصیب فرما دے, اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دے, اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے 100% بچنے کی, دل و جان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اپنی محبت کاملہ اور اپنی معرفت کاملہ سے نواز دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, بے روزگاروں کو اور جن کو تنگی ہے رزق میں, اے اللہ سب کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما, اور تمام خاندانوں میں آپس میں پیار اور محبت نصیب فرما. اللہ شوہروں کو بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما, ان کو آرام سے رکھنے کی توفیق عطا فرما, بیجا غصے سے اور ڈانٹ ٹپٹ اور جھگڑے اور ناچاکی سے اللہ ہر گھر کی ہر خاندان کی حفاظت فرما, اور اللہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, ان کا ادب کرنے کی ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جز فرما لے. الہ العالمین بغیر جز کے ہمارا کام کہاں چل سکتا ہے. اے اللہ آپ کا راستہ لامحدود اور ہم محدود, ہماری طاقت بودی کمزور ضعیف. اے اللہ ایک ضعیف آدمی کیسے آپ تک پہنچ سکتا ہے جب تک کہ آپ خود ہی اپنا دست مبارک نہ بڑھائیں. اے اللہ ہماری جھولیوں تک آپ کا دست مبارک پہنچ جائے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیں. اے اللہ توفیق اطاعت سے بھر دیں. اے اللہ توفیق اطاعت سے بھر دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر کرم اور رحمت کی بارش فرما دے. اے اللہ برکتوں کی بارش فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص اور اپنی مشیت خاص اور اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ہمارے جو رشتہ دار والدین وغیرہ دنیا سے چلے گئے, اے اللہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے اور ان کے درجات بلند فرما. میرے مشائخ کو بھی اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما, ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, اور میرے تینوں مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما, اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. تمام احباب و خدام اور اہل دولت قدا کو بھی خوب صحت اور عافیت نصیب فرما. اللہ ہماری جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما, اور میرے شیخ رحمہ اللہ کے جو بیج لگائے ہوئے ہیں جامعہ اشرف المدارس, اور تمام جہاں جہاں ہمارے حضرت کے خلفاء کام کر رہے ہیں, اے اللہ سب کو اور جہاں جہاں دین کی خدمت جس سلسلے کی بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے, تمام اہل حق اداروں کو اللہ خوب ترقی اور تقویٰ نصیب فرما, صاحب اقوا نسبت بنا. ایک ایک طالب علم ایک ایک معاون کو اور تمام اساتذہ کو محتممین حضرات کو سب کو اے اللہ ان کی حفاظت فی فرما, ہر شر سے حفاظت فرما, اور اے اللہ سب کو سب کے سب کو صاحب اقوا نسبت بنا. ادنا سے ادنا معاون کو بھی, ادنا سے ادنا تعلق رکھنے والے کو بھی اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما. الہ العالمین ہم سب کو جلد فرما, اور اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مراد ہو اے اللہ اس کو پورا فرما, خزانہ غیب سے پورا فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا, الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. ہمارے ملک سے سود کا بالکل خاتمہ فرما, سودی معیشت کا خاتمہ فرما, اور اللہ رشوتوں کا خاتمہ فرما اور بے انصافی کا خاتمہ فرما. ہمارے حکمرانوں کو عادل سے حکمرانی کی توفیق نصیب فرما, اور اللہ ملک میں امن و امان عطا فرما, چین و سکون کی فضا نصیب فرما. ہر مسلمان کی اے اللہ ایمان کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. بری صحبت سے برے ماحول سے اللہ ہم سب کو بچا. اے اللہ نیک صحبت کا نیک صحبت کی دولت عطا فرما. الہ العالمین نیک صحبت کی دولت عطا فرما. اے اللہ نیک صحبت کی دولت عطا فرما. اپنے مرشدین کی قدر کی توفیق نصیب فرما, ان کی اطاعت نصیب فرما, 100% اطاعت نصیب فرما, ان کی محبت نصیب فرما, اپنے مرشدین کی محبت نصیب فرما, اللہ والوں کی محبت نصیب فرما, اور غیروں کی محبت سے اللہ ہم سب کو بالکل پاک فرما, غیروں کے طریقوں سے بالکل پاک فرما. اے اللہ اپنوں کی محبت نصیب فرما, مقبولین کی محبت نصیب فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.